The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Mother Imuzakara. Here it is, Mother Imuzakara.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك حبيك يا نور الله رسالہ زیاد درود سلام پیج نمبر 2 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
پہلی محرم الحرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی تھی اس کے متعلق ارشاد فرمائیے
یہ حضرت امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کی شہادت کا دن بھی پہلی محرم کو آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 برس کی عمر میں اسلام لے آئے 63 سال تک آپ دنیا میں جلوہ گر رہے اور خلافت کا جہاں تک تعلق ہے حضرت جنہوں نے پہلے خلیفہ جو تھے مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے اب مسلمانوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے سب سے افضل ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں ان کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے اور آپ خلیفہ بھی ہوئے 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے مسند خلافت پر رہ کر اسلام و مسلمین کی خدمت اور پھر آپ کی قسمت تو دیکھئے سبز سبز گنبد کے اندر آپ کو جگہ ملی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آپ کے پہلو ان سائیڈ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پہلو میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے اتنی قسمت دنیا کا ہر حاجی ہر زائر مدینہ وہاں حاضری دیتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے مسلمان سارے سلام عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں گے پھر شیخین کریمین یہی دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو سلام عرض کرتے ہیں اتنی قسمت اتنی بڑی قسمت پائی ہے انہوں نے اللہ کرے ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے اور اللہ پاک ان پر رحمت نازل کرے ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت ملے اسلامی سال میں اس کو فاروقی سال بھی کہتا ہوں جاری حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو جاری کیا ہے ہجری سنگھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ نکاح کی کیا فضیلت ہے اور نکاح کے شرعی احکامات کیا ہیں
نکاح یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کبھی فرض ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے کبھی سنت اور کبھی نکاح حرام ہو جاتا ہے نکاح کر ہی نہیں سکتے کریں گے تو گناہ گار ہو گے اس کی مختلف صورتیں مواقع تھے اور اس کے احکامات جدا جدا ہیں یہ بہار شریعت کے 7ویں حصے میں نکاح کے تفصیلی احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں بہرحال یہ کہ نکاح یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے اور عام طور پہ لوگ اس کو مطلب پسند کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی نکاح کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ترجمہ کنزل ایمان. اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب. اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو جو انہیں غریب بھی نکاح کرے نہ غربت کی وجہ سے نکاح ترک نہ کرے, یہ قرآن کریم کی بھی اشارت ہے. وہ اگر غریب بھی نکاح کرے گا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو مالدار کر دے گا, غنی معنی مالدار. جبکہ نفقہ دینے کے قادر ہو تبھی نکاح کرے گا. وہ تو نکاح ناجائز ہونے کی بھی صورتیں جو ہے نا وہ تو بیان نہیں کر رہا میں. تو بہرحال یہ کہ وہ فقیر بھی ایسا ہو کہ نان نفقہ دے سکتا ہو. نان نفقہ معنی روٹی کپڑا اور مکان, ملبوسات, لباس بھی دینا ہوگا مرد پر کہ بیوی کو دے, اور مکان اس کے لیے رہنے کی جگہ. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس تو نکاح نہیں کر سکتا. نکاح کے لیے ضرورت کا فٹ پاتھ پر رہیں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کے تحت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کبھی نکاح غنا یعنی خوشحالی کا سبب ہو جاتا ہے کہ اس کے سبب اللہ پاک فقیر کو غنی کر دیتا. فقیر سے مراد یہاں غریب, غریب کو مالدار کر دیتا ہے. اللہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو نکاح پر قدرت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم سے نہیں. یہاں تک تو حدیث پاک پوری ہوئی کہ ہم سے نہیں, ہمارے طریقے پہ نہیں. بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو نکاح نہیں کرتے, یہ بھی مطلب سنا گیا دیکھا گیا. اگرچہ ایسوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نکاح کے فوائد بے شمار ہیں, ان میں سے نیک اولاد کا ہونا اور خواہش جو ہوتی ہے ایک انسانی تو اس کا ختم ہونا, گھر کی دیکھ بھال اور قبیلے کا بڑھنا بھی ہے, اور ان کے نے بیوی بچوں کے جو نان نفقے کا بندوبست کر کے ان کے ساتھ رہنے میں مجاہدے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اگر بیٹا یعنی اولاد نیک ہو تو اس کی دعا کی برکت حاصل ہوگی, اور اگر فوت ہو جائے تو بروز قیامت تیرا شفیع ہوگا یعنی تیرا گواہ ہوگا. تو نکاح کے واقعی بہت سارے فائدے جو مجرد ہوتا نا, اگر جذبات میں آ کے چلو نکاح نہیں بھی کرتا آخر بڑا پائے گا اکیلا ہوگا, نہ اماں رہی نہ باپ رہا, بھائی بہن سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. پھر جو حالت ہوتی ہے, میں ایک بوڑھے شخص کو جانتا ہوں, وہ مطلب اکیلا تھا اور بس وہ بچوں کو اسکول چھوڑ جانا اور اس طرح وہ نہ گزارا تھا اس کا. آخر کار وہ بیمار ہوا اور اس کو ہوا کینسر. میں نے اس کو بیچارے کو دیکھا تھا کہ وہ کیونکہ اس کا نہ گھر تھا نہ باہر کو بال بچے کچھ بھی نہیں تھا بیچارے کا. وہ جیسے دکانوں کے رات کو دکان جیسے کوئی بند ہے تو اس کے ٹھیے پر جا کے سو جانا, دکاندار ہٹا دیتا, وہ تھا کینسر کا مریض, پڑوس پڑوس والوں رہے مار جاتے کھانا رکھ دیں اس کو, یعنی اس طرح بے بسی کے عالم میں اس کی موت ہوئی. جو اگر کوئی بچہ ہوتا, بے بیوی ہوتی, کوئی خاندان ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر بھی آسرا ہوتا ہے, دیکھ بھال کرتے ہیں, کوئی سر چھپانے کی جگہ دیتے ہیں, ہاسپٹل میں داخل کروا دیں گے, دواؤں کے اخراجات کی ترکیب کریں گے, کچھ بھی نہیں تھا بیچارے کے پاس. یہ کافی سالوں کی بات ہے, میں دیکھا کرتا تھا اس کو بیچارے کو. اللہ اس کو بے حساب مغفرت فرمائے, غریق رحمت کرے. اس لیے نکاح ہونا چاہیے، خاندان ہونا چاہیے، خاندان سے بنا کر رکھنا چاہیے، ورنہ اگر بنا کر نہیں رکھے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، بگڑتے رہے، بگاڑتے رہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اکیلا کر دیا جائے، وہ بڑھاپے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے بسی کی موت مرنا پڑے، ایسا کرنا نہیں. سب سے بنا کر رکھنی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، کہ یہ ضروری بھی تو ہے نا، یہ سب مطلب کرنا ہے تاکہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزرے. اور کبھی ایسا کہ جوان بھی بعض وقت ایسا بیمار ہوتا ہے کہ بوڑھے سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی سہارا دے اس کو. ایک بخار بھی آ جاتا ہے نا، تو ماں ہوتی ہے تو شفقت کرتی ہے، باپ ہوتا ہے تو دوا لے آتا ہے، ڈاکٹر کے بعد لے جاتے ہیں، کتنی انہیں ڈھارس ہوتی ہے. اور اکیلا اور بخار چڑھے، 104.5 بخار ہے، آپ تپ رہے ہیں، کو اٹھا کر پانی پلانے والا بھی نہیں ہے آپ کو، کتنی کوفت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی. گھر بار ہونا ضروری ہے، وہ مطلب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، میں اکیلا رہ لوں گا، نہیں رہ سکتے، بہت دشواری ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا لامہ صاحب نال سوال ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ دی پاک نعمت ہے، ایدہ ضائع کرنا اسراف ہے یا گناہ ہے؟
اب ضائع کرنے کی صورتیں ہیں، گناہ کرنے والے کو بھی بولتے ہیں کہ بھئی تو گناہوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے، وقت ضائع کرنا یہ اللہ کی نعمت تو اس نے ضائع کی ہی کی. اور بعض وقت فضول باتوں میں آدمی وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، فضول باتوں میں وقت مطلب ضائع کر رہا ہے، فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہا ہے بولتے ہیں. تو اب یہ کہ جو فضول واقعی فضول ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اگر کسی کو ضرر نہیں پہنچا رہا ہو، نقصان نہیں پہنچا رہا، دل نہیں دکھا رہا، ویسے فضول جیسے فضول گپ شپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فضول وقت تو ضائع ہو رہا ہے، لیکن اب اس وقت کا بھی فضول ضائع ہو رہا، تو اس وقت کا یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وقت بھی جو ضائع کر رہا ہے یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ خود فضول بات جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، ہے نقصان دہ، اس میں فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں نقصان ہی ہے، کہ جو فضول الفاظ بولے، ایک منٹ تک فضول گفتگو کی، اس ایک منٹ کے اندر دو ایک درود پاک پڑھ لیتا فائدہ ہو جاتا نا، تو ہم نے جو فضول باتوں میں ایک منٹ گزارا تو یہ نقصان ہی تو کیا نا اپنا، نفع میں نقصان ہوا. چند بار اللہ اللہ کہہ لیتے، سبحان اللہ کہہ لیتے اس فضول گفتگو کے بدلے، تو یہ ہمارا فائدہ جو تھا یہ رکا. تاہم اس طرح جو وقت گیا اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی ناجائز ہوا کہ وقت ہم نے گناہ میں گزرا، ہمارا گناہ تو ہے ہی نہیں فضول میں. تمہارا لے کے فضول وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے، کہ ہے اللہ کی نعمت اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ایک سانس جو ہم نے لے لیا نکال لیا، ٹھیک ہے نا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سارا گولڈ جمع ہو جائے، سارے دنیا کے جیمز ہیرے جواہر جمع ہو جائیں، ساری کرنسی کا ڈھیر لگا دیا جائے، یقین مانے وہ ایک سانس پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ سانس چلا گیا. یہ ہر سانس جو ہے نا یہ موت کی طرف ایک قدم ہے، جو موت کی طرف ہمیں ہر سانس جو ہے نا پہنچا رہا ہے، اور سانسوں کی گنتی ہے یہ مطلب زندگی جو ہے، ہم اپنی سانسوں کی گنتی پوری کر رہے ہیں. قرآن آیت بھی ہے، انما نعد لهم عدا، ترجمہ کنز الایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے، یعنی گنتی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کہ کب دن مکمل ہوتے ہیں، گنتی ہو رہی ہے کہ کب راتوں کی تعداد کمپلیٹ ہوتی ہے، گنتی ہو رہی ہے کہ کب سانسوں کی تعداد فگر جو ہے یہ پورا ہوتا ہے، گنتی ہو رہی ہے کہ کب مقدر کا لکھا دانا پانی ختم ہوتا ہے. جیسے گنتی مکمل ہوئی ملک الموت تشریف لائیں گے، اور پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکے گی. تو یہ ہر سانس جو نہیں انمول ہے، انمول، اس کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا، دنیا کی طاقت کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی، ایسے انمول ہیرے سانسوں کے ہم بالکل فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر نادان کون جو ایسا نقصان کا سودا کر رہا ہے؟ اللہ پاک ہمیں قدر دان کر دے،
آمین آمین۔
تو بہرحال یہ کہ ہر سانس جو ہے نا یہ قیمتی کہنے کو ہے لیکن انمول ہے۔ قیمتی وہ ہوتا ہے جس کی کچھ تو قیمت لگ جائے، چاہے کروڑ روپے لگ جائے، ارب روپے لگ جائے، کھرب روپے لگ جائے، بھائی اس کی قیمت ہے، لیکن سانس کی کوئی قیمت ان مانو کر نہیں، وہ انمول ہے، کوئی قیمت نہیں۔ مہنگا بھی کیا مہنگا، مہنگا بھی ہوگا جس میں کچھ زیادہ پیسے دے کر مل جائے، تو ملنا ہی نہیں ایک جی صورت میں۔ ایسا یہ انمول ہے سانس، جس کو ہم مطلب بیکار برباد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ویسے بیٹھے ہوئے غفلت کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہم ضائع ہی کر رہے ہیں وقت، کئی اوقات میں ہم کچھ اللہ اللہ کر لیتے، کچھ فکر آخرت کر لیتے، چلو بولنا نہیں ہے، زبان نہیں چلانا جی چاہتا، تو ہم آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی موت کے بارے میں سوچیں کہ برا خاتمہ ہو گیا تو کیا، ایمان چلا گیا چاہتا ہے۔ اللہ پاک سے فریاد ہے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان بچا لے، یہ دل ہی دل ہوئی، اس طرح کے تصورات یہ عبادات ہیں، غفلت جو پھر غفلت ہے۔ اب پھر جیسی غفلت آدمی کو کفر تک میں دھکیل سکتی ہے، اس ایک خطرناک ہے، اور بدقسمت غفلت ہم پر طاری ہے۔ اللہ پاک ہم کو اس بخت بیدار کر دے، جاگی ہوئی قسمت والا کر دے، اور بیداری نصیب کرے، غفلت سے نجات دے، بڑی خراب چیز ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
My name is Muhammad Afzal Attari from Manchester, UK, and my question to Amir Ahl Sunnat is that many times when we speak to youngsters in relation to coming to masajid, there are some common reasons they give us for not coming to masajid. Some of the common reasons are, I don't go to masjid because of how the elders in the masjid make me feel uncomfortable. Or, I don't go to masjid because I don't know enough about Islam, and if Imam Sahib was to ask me anything, I'll feel embarrassed. Or, if I'm not wearing a topi, if I'm wearing, for example, trousers and shirt, people look down upon me, therefore I don't go to the masjid. What will be your advice for the elders and the youngsters in this relation?
یہ انہوں نے مطلب نماز کے تعلق سے پوچھا کہ آج کل نوجوانوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں تو وہ طرح طرح کے مطلب بہانے بناتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو بڑے یوں کہتے ہیں، جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، کہ یا پینٹ شرٹ پہن کے چلے آئے ہو، کبھی امام صاحب کو مسئلہ پوچھ لیں گے تو ہم شرمندہ۔ ویسے میں نوجوانوں کو یوں تو مطلب کہوں گا پوچھتے نہیں ہیں، کیا پوچھیں گے، کیوں پوچھیں گے، اگر پوچھ لیں تو کون سا گن پوائنٹ پہ پوچھیں گے کہ بتاتے ہو کہ شوٹ کروں، ایسا تو کوئی ہوگا نہیں نا۔ ہاں اور کیا، امام صاحب آپ بتائیں یہ مسئلہ، میں آپ سے سن کر پھر بتا دوں گا۔ امام وڈیفا کا واقعہ ہے نا، ان کی والدہ کا، ایک وائز تھے تو ان کی والدہ ان سے متاثر تھی، امام ابو حنیفہ کو وہ کہتی کہ مسئلہ پوچھنا ہے اس کے بعد لے چلو، امام ابو حنیفہ ان کے پاس لے گئے تو وائز نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے بتا دیں جواب کیا ہے، تو آپ سے سن کر میں بھی کہہ دوں گا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ تو بہت بڑے امام تھے لیکن امی کے تو بیٹے ہی تھے نا۔ یہ ایسے بہانے نہیں ہیں کہ جو قیامت کے دن آپ کو بچا سکے، یا قیامت کے دن اگر آپ کو پوچھا گیا کہ نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہیں گئے، با جماعت نماز کیوں ادا نہیں کی، تو یہ جوابات دیں گے آپ۔ امام صاحب سے ڈر لگتا تھا پوچھ لیں گے، اور کبھی بوڑھے بڑے بوڑھے بول دیتے کہ یہ پینٹ شرٹ پہن کر کیوں آ گئے ہو مسجد میں، تو اس لیے ہم مسجد میں نہیں جاتے تھے، تو کیا آپ کو حکم ہوگا ہاں ہاں سیدھے جنت میں جاؤ، مڑ کے مت دیکھنا، جاؤ جنت میں، ایسا تو نہیں ہوگا نا، اس کا امکان نہیں ہے۔ تو ہمارا اللہ کے گھر میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے پوری بھی کرتے رہیں، اگر ممکن ہے کہ بغیر پینٹ شرٹ کے جاتے ہیں تو بغیر پینٹ شرٹ کے جائیں, ورنہ پینٹ شرٹ میں بھی نماز تو ہو جاتی ہے, گناہ تو نہیں ہے اس میں. تو یہ کہ نماز بہرحال پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, یہ بہانے نہیں چلیں گے, ورنہ تو مسجد میں آئے گا ہی کون. آخر کئی نوجوان نماز پڑھ بھی تو رہے ہوتے ہیں مسجد میں اور پینٹ شرٹ کے ساتھ ہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, انڈو کوئی نہیں بولتا, آپ کو بولتے ہیں ایسے کیوں آگے اور ویسا کیوں. تو یہ ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, بہانہ وہ بتائیں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے, وہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے. تو اس لیے بس سیدھے سیدھے مسجد میں ہم کو آ جانا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے گھر میں آنے سے کتریں گے تو پھر جائیں گے کہاں؟ اللہ کے گھر کے علاوہ ہم کو پناہ ملے گی کہاں؟ یہی تو ہماری پناہ گاہ ہے.
دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے پروفیشنل, تو پروفیشنل فورم کے تقریباً 500 میری اطلاع کے مطابق اسلامی بھائی اس وقت مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے, اگر کیا یہ اور اس طرح کے اور بھی جو مدنی چینل پہ یا یہاں وہاں جو بیٹھے ہوتے طبقے, اب کیا یہ ہر وقت نماز کی دعوت دینے میں بھی, چاہیے بعض اوقات آفیسز میں یا کالج میں یونیورسٹی میں اداروں میں اس طرح کا جو بھی ان کا لباس ہوتا ہے, تو یہ چیزیں اگر یہ بھی لے کر چلتے رہیں گے, یار بھائی نماز تو پڑھنی ہے نا, نماز تو پڑھنی ہے نا, نماز تو پڑھنی ہے نا, تو خود بھی نماز پڑھیں, دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر نماز کے لیے جائیں. ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے یار ہم یوں نہیں کہہ سکتے, تو ہمارا یہ انداز نہیں ہے, ذرا فلاں کو بلا لو وہ نماز کی دعوت دے گا. تو کیا ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر ایز اے مبلک نماز کی دعوت یا نیکی کی دعوت دے سکتا ہے, کس طرح دے سکتا ہے, اگر اس پر کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
سبھی کو دینی چاہیے نماز کی گئی, یہ حدیث پاک بخاری ہے, بلغو انی ولو آیا, پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے. تو اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے. تو اب جتنا 100% جو معلوم ہے اس کو یہ وہی بولے گا, تو یہ 100% معلوم ہے کہ نماز فرض ہے, اور 100% یہ بھی طریقہ معلوم ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھ لیجئے. یہ آتا ہے اتنا بولنا, تو شاید کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو جس کو نہ آتا ہو. تو اتنا بول دیں بھائی اذان ہو گئی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, چلو نا, ہاتھ پکڑا پیار سے مسکرا کر لے چلے. تو اب ایک یہ پرابلم ہوگا کہ بعضوں کا تو بولتے تھے میرے کپڑے نہ پھاگے, یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اب اس میں جو اب یہاں بڑا سنبھلنا ہے, یہاں بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ یار دل تو پاک ہے نا, چل یار میرے بھی کپڑے نہ پھاگے, دل پاک ہے یار اللہ قبول کرے گا, یہ نہیں چلے گا. جس نے آپ کے دل کو پاک کیا ہے آپ کے بقول, اگر دل پاک ہے تو جس نے دل کو پاک کیا, جو دل کو پاک کرنے والا ہے اسی کے احکام ہے نا کہ کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے نماز کے لیے. جس جگہ نماز پڑھیں گے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور وضو بھی ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ کہ جو شریعت کے احکام ہیں اس میں اپنی طرف سے انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. کپڑے اگر نہ پاک ہے وہ کہہ رہا ہے تو ظاہر آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ ان کپڑوں سمیت نماز پڑھ لو, تبدیل کر لو. یا اگر آپ کے پاس کوئی سی صورت ہے, گھر قریب ہے اور اتنی وقت میں بھی گنجائش ہے, تو میں آپ کو دیتا ہوں کپڑے. وہ اگلا پھر اسے جان چھوڑا لے گا, جو یعنی عام طور پہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہانہ ہی کر رہے ہوں, لیکن ہم کیونکہ کنفرم معاملوں میں اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کیا بہانے بناتے ہو, آ یار اس سے نہیں. پھر اب ظاہر ہے اس کے لیے دعا کریں کہ حال پہ چھوڑ دیں, پھر دوبارہ پکڑیں, سبارہ پکڑیں اس کو, کبھی تو آ جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے ہمارے یہاں, یہ ایک بڑا جملہ ہے کہ یار مانتا نہیں ہے, تو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے
جی.
یہ بڑا غلط جملہ ہے, اگر اس پہ غور کریں نا. یعنی انبیاء کرام کو بھی علیہ الصلوۃ والسلام منوانے کا منصب نہیں دیا گیا تھا کہ منوانا ہے, صرف پہنچانے کا منصب دیا تھا. ان کو نیکی تبلیغ, تبلیغ کے لفظی معنی جو ہے نا یہ پہنچانا. تو انبیاء کرام نے تبلیغ فرمائی, پہنچایا. یہ منوانا, یہ جب نبیوں کو یہ منوانے کا مکلف نہیں بنایا گیا, پابند نہیں بنایا گیا, تو ہو آ رہی ہو آپ کو نہیں, آپ کو یہ بولنے کے چھوڑو یار کیا فائدہ. انبیاء کرام نے آخر تک کوششیں کی, اور ہر نبی نے اپنا منصب 100% ادا کیا، ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی تبلیغ میں. جو نہیں مانتے تھے ان کو بھی یہ حضرات سمجھاتے رہتے تھے. تو مان جن کے نصیب میں ہوتا مان لیتے، اور بعض یہ کہ ایزائیں بھی دیتے تھے، ستاتے بھی تھے، نہیں مانتے تھے، لیکن نبیوں نے کوئی کوتاہی نہیں. ہم مطلب یہ جو جملہ ہے نا، کیا فائدہ یہ مانتا نہیں ہے، یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دینا ہے، یہ نہ چلے. ہم 100 بار کسی کو کہیں گے کہ نماز کے لیے چلو، یہ 100 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا، پہلے وہ نہ آئے. ثواب اس پر موقف نہیں کہ وہ آئے گا تو ثواب ملے گا، ہم نے بولا اس کا ثواب ہے. تو اب یہ بولا اس کا ثواب جب ہے تو ہم کیوں ثواب کو چھوڑیں یار؟ بولتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں، ہم کو ثواب ملتا رہے گا. کبھی ہو سکتا ہے یہ آپ بھی جائے نہ بھی آئے، اپنا ثواب تو کھڑا ہے نا، لیکن دل سوزی ہونی چاہیے کہ یہ آ جائے، کہ ہمارے کہنے سے اگر کوئی نمازی بن گیا تو اب جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کا ثواب ہم کو بھی ملتا رہے گا. جو دل سوزی اور بالکل جذبہ ہو کہ ہر ایک جس کو ہم بولیں وہ عمل بھی کرے، جب تک وہ عمل کرے گا ہمیں اس کا ثواب ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں نا، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ قیامت تک جتنے مسلمان عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر، پہنچانے پر، ارشادات سے نوازنے پر مسلمان ہوا، صحبت اختیار کی مسلمان ہوا، ایمان پر گیا تو صحابی کے لقب سے ملقب ہوا، انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا، انہوں نے اپنی اولاد کو یا دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، تو جتنوں کو یہ دیتے رہے تو آخر بنیاد تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ چلا سلسلہ، تو یوں سارے کروڑوں اربوں خربوں بے حساب لوگوں کا ثواب سرکار کو مل رہا ہے. اچھا اب اسی پر قیاس کر کے ہم کہ بھائی آپ نے کسی کو نیکی کے رستے پہ لگا دیا، نماز پر لگا دیا، گناہوں سے چھڑا لیا، اس کو مسجد کی راہ دکھا دی، دعوت اسلامی میں لے آیا، اس کو مدنی قافلے میں سفر کروا دیا، جذبہ ملا، مبلغ بن گیا، داڑھی سجائی، امامہ رکھا، ہے نا، یہ سارے کاموں کا ثواب جو آپ اس کو کروا رہے ہیں نا، یہ کر رہا ہے تو اس کو تو ثواب مل رہا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ سارا آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، آپ نے اس کو لائن پہ دیا ہے. اب یہ دوسرے کو اسی طرح کر رہا ہے تو اس دوسرے کو بھی ثواب مل رہا ہے، اس دوسرے کا ثواب جو ہے اس کو بھی مل رہا ہے جو دے رہا ہے، اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، ان دونوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. الحد القیاس، اسی پہ قیاس کر کے آپ حساب لگائیں تو مبلغ جو اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نیکی کی دعوت پر ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو وہ تھوک کے ساتھ، ہول سیل جس کو بولتے ہیں نا، وہ ڈھیروں کروڑوں اربوں نیکیاں ملتی رہیں، اس کا بچہ پیدا ہو، اس کو اس نے نیک بنایا. دیکھو ایک بندے کو سدھار دینا، یہ گویا آپ نے اس کی نسلوں کو سدھار دیا. جو پکا باپ پکا ہو جائے گا نیکیوں میں، عقیدوں میں، یہی ہے اسلام حقیقی، تو یہ اپنی اولاد کو بھی چاہے گا کہ ایسا ہی بنے، تو اس کو یہ ایسی کوششیں کرے گا اس پر، یہ بن گیا اس کی اولاد، تو اس کی یوں مطلب سلسلہ، پھر سائڈیں، دوست، پڑوسی، اڑوسی، یہ سب مل ملا کر آپ حساب لگائیں گے پاگل ہو جائیں گے. یہ آپ کا کیلکولیٹر ہے نا، آپ کے نوٹ گنے گا، نیکیا نہیں گن سکتا یہ. تو یہ کہ نیکی کی دعوت سے تو بالکل پیچھے ہٹنا ہی نہیں چاہیے، ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں یار، یہ چھوڑو یار، دفاع کرو یار، مانتا نہیں ہے.
ایک اور یہاں پر
یہ نہیں بولنے گئے،
ایک اور یہاں پر ایک آتی ہے بات کہ بعض ایسے ہوتے جن کا بلیا گیٹ اپ جو ہے وہ یوں مبلغ والا یا مولانا والا یوں نہیں ہوا کرتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں عموماً اس طرح کا سننے ملتا ہے کہ ان کو جب کہیں یار ابھی ہم شرم آتی ہے ہم کو یار، اور لوگ ہم کو دیکھ کے بولیں یار پہلے خود تو اچھا ہو جا، پہلے خود تو نیک ہو جا، پہلے خود تو سدھر جا، اب اپنے آپ کو دیکھ ہم کو کیا مطلب ہے نماز کی اور نیکی کی دعوت دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو غیبت سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، گناہوں سے روکنا، جوئے سے روکنا، شراب سے روکنا، دیگر گناہوں سے روکنا، نماز قضا کرنے سے روکنا ایک اچھے کام ہے، مگر اس اچھے کام کے کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے ایک یہ بھی بنتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں یار یار اب ہم کو شرم آتی ہے، یار اب ہم نہیں کرتے، تو اب اس کا کوئی علاج، یہ بھی ایک یونیورسل پرابلم ہے کہ یہ مطلب جیسے کہ وہ آئے گا تبھی کوئی نیکی کی دعوت ہوگی، یار ہم نہیں دے سکتے، یار ہمیں لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں لوگ سناتے ہیں، یہ ہمیں شرم آتی، یہ دو تین چیزیں ہیں اس کا حل کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہ تم سناتے کس کو نہیں؟
اچھا
مولانا کو چھوڑتے ہیں، اتنا برا بھلا بولتے ہیں، اس سے بد نصیب لوگ ہیں جو مطلب ایک کی لکڑی سے سارے علماء وہاں کرے ہوتے ہیں، برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں، یہاں تک میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سارے عالم ظالم ہیں، واستغفر اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی عالم کا کردار درست نہیں بھی ہے تو سارے عالم کیسے ظالم ہو گئے؟ اچھا پھر اس عالم کا بھی کردار درست اگرچہ نہیں ہے لیکن ہے وہ عالم دین، بد مذہب نہیں ہے، بد عقیدہ نہیں ہے، صحیح اسلامی عقیدہ رکھتا ہے عالم دین، اسی کو بولتے ہیں، شیطان بہت بڑا عالم ہے جو عالم دین نہیں ہے، شیطان ہے، حقیقت تو یہ کہ خدا کا بھی منکر نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، ویدانیت کا قائل ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے مطلب یعنی کہ توہین کی، اور باقی جو بھی اس کی خرابیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں، ایک بات بول رہا ہوں تو یہ بھارت، تو شیطان جو ہے تو یہ مطلب عالم ہے لیکن عالم دین نہیں، کہ وہ کافر ہے، کہ قرآن نے کہہ دیا کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، قرآن کا فتویٰ ہے اس پر، تو اب یہ کہ دوسرے بھی ایسے گزرے ہیں بہت سارے کہ جو مطلب علم ان کے پاس، لیکن وہ چونکہ اسلامی عقیدہ ان کا درست نہیں، اسلام کے مطابق جو ہیں وہ مسلمان نہیں، اب وہ عالم دین نہیں، تو اب عالم دین ہے لیکن کردار درست نہیں ہے، ہے نا، تو اس عالم دین کی بھی بسبب علم دین اس کی تعظیم فرض ہے، اے عالم دین، معاذ اللہ جیسا بھی اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہے تو ہے عالم دین، بسبب علم دین اگر اس کی توہین کرے گا تو پھر وہ احکام اس کے پھر بڑے سخت ہیں، عالم دین کی بس سبب علم دین کوئی توہین کرے تو کافر ہو جائے گا، لیکن عام طور پر لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا، نہ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ وہ علم دین کی وجہ سے اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، بس وہ مولانا ایسا 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 جھوٹ بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مسلم کرتا ہے، وہ بس کرتے ہوتے ہیں، لیکن ان کا فعل ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ فعل، ان کی وجہ سے امت کو بہت نقصان پہنچتا ہے ایسوں کی وجہ سے، لیکن بہرحال اگر وہ عالم دین ہے تو اس عالم دین کا جو اس کا منصب ہے اس کی وجہ سے اس کی تعظیم دل میں ہونی ضروری ہے، باریکی ہے، کیونکہ عالم دین کی اگر تعظیم نکل گئی نا دل سے، اہمیت ختم ہو گئی، ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ جو کچھ ہے مطلب عالم دین ہی تو ہے، ہماری روح تو عالم ہے نا، اگر عالم دین مائنس کر دیا جائے زندگی بیکار ہے، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی لیکن بعد اگر سمجھ میں آتی ہے، گھر میں جنازہ ہو گیا کون پڑھائے گا، تو مسئلہ کھڑا ہو گیا شرعی مسئلہ تو کون حل کرے گا، عالم دین ہی تو حل کرے گا، بہت سارے مسائل ہیں، طلاق کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کون حل کرے گا، سماجی ادارے والے حل کریں گے، کر رہے ہوتے لیکن غلط حل کر رہے ہوتے بعض اوقات، ہاں جو علماء کو پوچھ پوچھ کر اگر فیصلے کر رہے ہیں اور عالم کا فیصلہ وہ سنا رہے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے، بہرحال یہ کہ عالم عالم ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اس کا عالم دین کا احترام کرنا ہے، ہاں صحبت صرف اس عالم دین کی اختیار کرنی ہے جو عالم باعمل ہو، یہ بھی خاص کر کے عالم دین ہو لیکن وہ باعمل عالم دین ہو تو اس کی صحبت نفع زیادہ دے گی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک طالب علم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن کن باتوں کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہیے؟
حضرت امیر المومنین اس مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو خالی طالب علم کے لیے نہیں, ہم سبھی کے لیے رہنمائیں. آپ کی سیرت جو ہے, آپ کے ارشادات ہیں, ہم اس میں ہمارے لیے بھی بہت بہت درس ہے. خصوصاً حکمرانوں کو تو چاہیے کہ انہوں نے جس طرح حکومت کی نا, یہ ساری تاریخ منگوائیں اور گھول کے پی لیں, سب سدھر جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ میں کوئی عرض ہی کر سکتا ہوں. اللہ پاک حضرت فاروق اعظم کی برکتیں نصیب فرمائے. آپ کا جو انداز تھا وہ بڑا دل ربا انداز, حالانکہ آپ کا جلال مشہور ہے, لیکن آپ کا جلال جو تھا نا وہ اسلام کے تابع تھا. کبھی آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, یہاں تک کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے, کوئی نابینا راستے میں فقیر ہو گیا کچھ, تو بہرحال آپ کا مبارک قدم جو تھا اس کو چھو گیا. اب وہ چونکہ نابینا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ کس کا قدم ہے. یہ قدم ایسا ہے کہ جو زور سے لگے تو جنت میں جا کے گرے بندہ. ایک عقیدت کی بات کر رہا ہوں, محبت کی. اس کو پتہ نہیں تھا, وہ نابینا نے کہا رہندے ہو دیکھتے نہیں ہو. فاروق اعظم امیر المومنین, آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت. جی ہاں, آدھی دنیا پر سلطنت تھی. ٹیکنالوجی یہ سائنسی آج کل کی ہے, اس طرح نہیں تھی, لیکن تھی. انہوں نے چاہتے تو اس کے گردن اڑا دیتے, کون رکنے والا تھا. اتنی بڑی توہین. آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میں نابینا نہیں ہوں, ہوں تو بینا, مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے, معاف کر دو. یہ تھے فاروق اعظم. اس میں طالب علم کو بھی درس لینا ہے, استادوں کو بھی لینا ہے درس, اور ہر ایک کو لینا ہے. جب اپنی کوئی ایسی غلطی ہو جائے, ہم بھلے کتنے بڑے منصب کے ہوں, چھوٹے باپ کا بننا ہی پڑے گا, اور معذرت کر لی جائے, اور کوئی اگر الٹا سیدھا بول بھی دے تو اس کے گلے نہیں پڑنا ہے. یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اللہ پاک ان کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت بخشے. آمین. جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے, رو برو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیو ان کو جنت کی بشارت دی ہے. ان دسوں کو عشرہ مبشرہ نے دس خوشخبری پانے والے, عشرہ مبشرہ. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت فاروق اعظم کی شان میں بھی اعلی حضرت نے سلام میں ذکر کیا ہے, فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. نہیں, یہ اللہ کے ایسے دوست تھے فاروق اعظم, ان کے دشمن اعدا, یہ عدو کی جمع, عدو معنی دشمن, ان کے دشمنوں پر جہنم جو نا, جہنم نار سقر, سقر جہنم کا طبقہ ہے, تو جہنم جو یہ خود شیدا ہے کہ جلدی مجھے ملے تو اس کو نوچ ڈالوں, پیس ڈالوں. اللہ کے اس نیک بندے فاروق اعظم کا تو دشمن ہے, تیری خیر نہیں, تو آ میرے پاس. اللہ کرے گا ہم تو ان کے دوستوں کی بھی دوست ہیں, غلاموں کی بھی غلام ہیں. الحمدللہ اللہ پاک اسی پر ہم کو قائم رکھے, ہمارے ایمان کی سلامتی. اللہ کرے فاروق اعظم کے صدقے بس استقامت کی مہر لگ جائے ایمان پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ دیکھیے 5% اس میں پتے ہیں, 15% شاخیں, 60% تنا یعنی ٹرنک, اور 20% اس کی جڑیں ہیں, اور یہ سب کچھ مل کر بنتا ہے ایک درخت جس کے ایک ایک حصے میں کتنے ڈھیر سارے فائدے ہیں. یہ درخت بہت امپورٹنٹ ہے, جو موسمیاتی تبدیلیاں کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، آلودگی کم کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر خوراک اور آکسیجن کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، کاغذ، لکڑی، میڈیسن انہی سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، حضور یہ کہا جاتا ہے کہ درخت لگانے کے دو بہترین وقت ہیں، ایک آج سے 10 سال پہلے تھا کہ اگر آپ لگا لیتے آج اس کی چھاؤں کے نیچے خود بیٹھے ہوتے، اور دوسرا آج ہے کہ آج آپ لگائیں آنے والی نسل کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ عام طور پہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کا اس کو فوراً فائدہ حاصل ہوتا ہے یا جس کام کا اس سے خود فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب آج جو درخت لگا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس درخت کے بڑے ہونے تک وہ خود زندہ نہ رہے یا وہ اس جگہ موجود نہ ہو، تو ایسے کام جن کا ہماری اپنی ذات کو فائدہ تو نہیں ہے لیکن وہ کام ہمیں پھر بھی کرنے ہیں، ایسے کاموں کے فائدے کیا ہیں اور کیا ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے؟
اس کے بغیر چارہ ہی کیا ہے؟ آدمی بڑے بڑے پلازے بنا رہا ہے، عمارتیں بنا رہا ہے، اس کو کنفرمیشن تھوڑی ہوتی کہ اس میں رہے گا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بنواتے اور رہ نہیں پاتے، فوت ہو جاتے ہیں۔ بڑا خرچہ کیا ہوتا ہے، بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، اس کو رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ دنیا کے سارے کام لوگ کر ہی رہے ہیں، کما رہے ہیں، کائے کے لیے کما رہے ہیں، اولاد کے لیے، بچے سکھی ہو جائیں، کر رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو یہ کہ یہ درخت لگانا یہ تو بڑا فائدہ ہے اس کا، تو کوئی شک نہیں، ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے لگائیں گے کہ بھائی امت اس سے نفع اٹھائی تو فائدہ تو ہوتے ہوگا، ابھی ہو گیا فائدہ، ہاں نیت کا ثواب مل گیا اگر اچھی نیت سے لگایا تو، اس کا تو ہاتھوں ہاتھ فائدہ ہے درخت لگانے کا۔ تو باقی وہ فائدہ کہ یہ سایہ دے گا تو پھل دے گا تو پھول دے گا، یہ بعد میں ہوتا رہے، لیکن یہ کہ نیت کا ثواب مل گیا۔ کیا پتا یہ ایک درخت لگانے کی سچی نیت امت کی ہمدردی جنت میں پہنچا دے۔ جی ہاں، اللہ پاک ایک بظاہر چھوٹی نیکی کی وجہ سے کسی کو جنت میں داخل کر دے، وہ اس کے لیے کیا بعید ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے ایک شخص کی اس لیے بخشش کر دی، مغفرت کر دی، کہ اس نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ پڑا تھا، اس کو مسلمانوں کے راستے میں تھا، وہ اس کو ہٹا دیا کہ مسلمانوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو اللہ پاک نقطہ نواز ہے، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہا نہ ڈھونڈتی ہے۔ اس نے نیکی تو کوئی چھوڑنی ہی نہیں چاہیے، صحیح تو یہ ہے۔ تو یہ کہ درخت لگانا اچھی نیت، وہ نیت ہوگی تو ہی ثواب ملے گا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کوئی باغ لگائے یا کھیت بوئے پھر اس سے آدمی یا چڑیاں یا جانور کچھ کھا لیں مگر اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ شرحہ میرات المناجی میں، عرب میں دستور تھا کہ باغ والے مسافروں کو دو ایک پھل توڑ لینے سے منع نہ کرتے، جیسے ہمارے یہاں بھی چنے کا ساگ کاٹنے سے لوگ منع نہیں کرتے، مسافر بھی اس دستور سے واقف تھے، وہ بھی چوری کی نیت سے نہیں بلکہ عرفی اجازت کے، ایک معمول تھا عام طور پہ یہ اس کی اجازت تھی، عرفی اجازت کی بنا پر دو چار دانے منہ میں ڈال لیتے تھے۔ نیز کبھی جانور کھیت پر سے گزرتے ہوئے سبزے میں ایک آدھ منہ مار دیتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مالک کے لیے صدقہ قرار دیا۔ پرندے اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے تو یہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ایک سوال آیا تھا فیس بک پر کہ جس طرح ولادت کی خوشی میں مبارکباد دی جاتی ہے تو کیا عرس کے موقع پر بھی مبارکباد دیں گے؟
عرف کے مطابق چلنا چاہیے، عرس کے موقع پر مبارکباد دینے کا عرف نہیں ہے، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح کی بات کرنے سے لوگ چونکیں گے، پھر کوئی ہو سکتا ہے کچھ بول دے کچھ بول دے، تو مبارکباد دینا کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک سوال یہ آیا تھا کہ باپا جان، سنا ہے کہ مرنے کے بعد سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر فرض اور قرض معاف نہیں ہوتے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
مرنے میں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
فرض اور قرض معاف نہیں ہوتے.
گناہ بھی معاف ہو جاتے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہ معاف ہو جاتے, یہ ضروری تھوڑی ہے ہر ایک کے مرنے سے گناہ ہی معاف ہو جائیں, تو پھر تو بندہ گناہ کرتا رہے گا. خوب بولو جھوٹ, خوب لوگوں کو دھوکہ دو, مرو, مرنا تو ایمان ہے, معاف ہو جائیں گے تو پھر تو اندھا دھند مچ جائے گی یار. بہرحال قرض بھی معاف نہیں ہے, فرض بھی معاف نہیں ہے, واجب بھی معاف نہیں ہے. حقوق العباد تو بالکل ہی وہ سب سے زیادہ ان کے تو احکام سخت ہیں کہ بندہ معاف نہیں کرے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. بندوں کے جو حق تلف کیے وہ, یہ سوال جو ہے بہرحال سوال ہے اپنی جگہ پر, تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے گناہ مرتے ہی معاف ہو جائیں. اور وہ شہید کے اپنے فضائل ہیں, وہ تو الموت و کفارت المومن ہے, پھر ان کے روحات ہیں. جنرل میں نے کہا نا کہ یہ ہر فرد کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مرا اور گناہ سارے معاف, اور مطلب اب جان بوجھ کر گناہ کرتے رہو گے مرنا تو ہے کنفرم معاف ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. شہید پر بھی قرض تو رہے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا تھا کہ بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں نماز کے لیے کیسے سمجھائیں؟
خود نماز پڑھتے رہیں, بچہ دیکھ دیکھ کے پڑھے گا اور سمجھاتے رہیں اس کی عقل کے مطابق. یہ بھلے اس کو پڑھنا نہیں آئے گا, جوں بھی کبھی تھوڑا سجدے میں جائے گا پھر اٹھے گا تو پھر بھاگے گا, پھر بھاگ کے آ جائے گا تو رکو میں چلا جائے گا. یہ کرتے ہیں, میٹھے لگتے ہیں بچے, یہ انداز ان کا, تو آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا. تو 7 سال کا ہو جب تو نماز کا حکم دینا ہوگا کہ یہ پڑھے نماز, تو 10 سال میں زیادہ طاقت بڑھ جائے گی اس کو نماز پڑھانے کی.
موجودہ حالات و واقعات پر عموماً اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں, لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو کاروبار, گھر بار, روزگار, تعلیم, پڑھائی, کچھ بننا, یہ ساری ایسی کچھ چیزیں ہیں جو شاید ایک عرصے سے لوگ اس تفکرات میں, فکروں میں رہ کر آخرت کی تیاری سے غافل رہتے ہیں. ایک تعداد ہے کہ وہ اسی طرح مطلب کہ بھئی یہ زیادہ ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, تو یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. اس میں نماز و عبادت کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکیاں اور قبر و آخرت کی تیاری, ایمان کی سلامتی, لے کے جاؤں گا یا خدا نہ کرے احسانوں کے ایمان ضائع ہو جائے, قبر, حشر, فیصلہ کیا ہوگا, جنت, جہنم, اس طرح کے موضوعات پھر ہماری زندگی کا حصہ رہتے نہیں ہیں. بس ذہن پر 2-4 چیزیں غالب ہو جاتی ہیں کہ پڑھنا ہے, لکھنا ہے, کمانا ہے, کچھ بننا ہے, کچھ صلاحیت, کچھ قابلیت, تو پھر گھر بار, تو پھر کرائے سے اپنا, تو یہ ان چیزوں کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کی تیاری کی سوچ جو ہے نا وہ یا تو کمزور ہو جاتی ہے یا رہتی نہیں ہے. اس کا حل کیا؟
یار یہ اصل آبے کا آبہ بگڑا ہوا ہے, ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے. میں نے سوچ یہی ہے, بچہ پیدا ہونے سے پہلے غیر مسلموں تک کے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا جاتا ہے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ایڈوانس میں. ایسے گھرانے بھی یہاں پائے جاتے ہیں, اپنے کراچی کی بات کرو, دور دراز کے ممالک کی بات نہیں کر رہا. وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب بس دنیا پڑھے اور انجینئر بنے تو میرا بیٹا پائلٹ بنے گا اور مطلب پائی جہاز اڑائے گا. تو ہے یہ سوچیں, لیکن بہرحال مذہبی گھرانوں کی بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے, میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا, میرا بیٹا عالم دین بنے گا, اس طرح کی سوچوں والے الحمدللہ ایک تعداد ہے کہ ہے, بنا بھی رہے. اسی طرح دنیا کا نظام تو چل ہی رہا ہے, لیکن اکثریت جو ہے نا وہ اسی لیے کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا, اکثریت سمجھو 99.9 کہ یوں کہہ سکتے ہیں معاشرے میں یہی سوچ ہے, ہائے دنیا, ہوئے دنیا. تو دنیا یہ دیکھتے بھی ہیں کہ کسی کے پاس رہی نہیں, دادا جان کہاں ہیں, الحمدللہ حیات ہے. اچھا دادا جان کے ابو کہاں ہیں, ہاں ان کا انتقال ہو گیا, پھر اوپر سارے فوت ہو گئے نا. تو آپ بھی تو لائن میں ہی ہیں نا. سمجھانے کی بات ہے کہ کتنے آئے, کروڑوں اربوں خربوں آئے, مر مر کے بھلے رو رو کے لوگ ہلکان ہو گئے, لیکن آپ خود سوچو کہ یہ مرتے ہیں تو جگہ بچتی کہاں, آبادیاں ویسے ہی بڑھ رہی ہیں. تو وہ پھر طرح طرح کے وہ طریقے نکال رہے کہ پیدائش کم ہو, لیکن بہرحال آبادی پھر بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ کہ موت برحق ہے, یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریے جو خدا کا انکار کرتے ہیں موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں یار ایکسپائر تو ہو جاتا ہے. آج تک کسی کے پاس ایسا نسخہ ہے نہ وہ لا سکے گا کبھی کہ کسی پر ایسا تجربہ کر کے مر رہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, امپوسیبل. یا مرا ہوا ہے تو وہ جی اٹھے قبر سے, مطلب قبر کھول کے اس کو نکال کے زندہ کر کے چلتا پھرتا کر دے, ایسا کوئی یعنی کہ ٹیکنالوجی نہیں. ہاں اولیاء کرام سے ثابت ہے, انبیاء کرام سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے مردے زندہ کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کی قبروں پر انہیں زندہ کیا اللہ, دعا کر کے اللہ سے, اور وہ زندہ ہوئے اور کلمہ پڑھا اور صحابیت کا شرف پایا انہوں نے والدین نے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان سے ثابت ہے, ان سائنسدانوں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. سر ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں گے لیکن یہ خود بھی مر جاتے ہیں. ہزاروں لاکھوں سائنسدان مر چکے جو ہیں وہ بھی خیر منائے ان قریب موت نے ان کے پاس بھی پہنچنا ہے. کوئی بھی یہاں رہے گا نہیں, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو موت کو یاد رکھنا ہے. اگر موت یاد آ گئی اور موت یاد رہ گئی تو انشاءاللہ گناہوں کی جڑیں کٹ جائیں گے. مشکل یہ کہ موت یاد نہیں آتی, حقیقی معنوں میں یاد نہیں آتی. قبر کا اندھیرا حقیقی معنوں میں یاد نہیں رہتا, اس لیے ہم گناہوں میں بس پڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرمائے. تو سب کو یہ اپنی زندگی موت دیکھنی چاہیے. میں سے کئی, میری تو زندگی آپ کے سامنے, عمر بہت تجربے ہوئے نا اس طرح کے, کئی ایسے دیکھے میں نے کہ جو اپنی اولاد کو ہم لوگوں سے دعوت اسلامی والوں سے روکتے رہے کہ ملا نہیں بننا ہے, مسجد کی روٹیاں توڑے گا وغیرہ وغیرہ, آج وہ دنیا میں نہیں ہے. حسرت ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے, یہ کیا سوچ کر یہ اپنی اولادوں کو نیکیوں سے روکتے تھے, آج خود نہیں ہے. حیرت بالائے حیرت کہ ایک نوجوان ایک بار میرے پاس آیا امامہ باندھ کر, کیونکہ اس کا مجھے پتا تھا کہ اس کو گھر میں اس کا کوئی فرد تھا, چلو میں نام نہیں لیتا, گھر کا جو مین فرد ہوتا ہے, امام نہیں باندھنے دیتا. تو اس کے وہ آج امام باندھ کر آ گیا میرے پاس فجر 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 کی نماز کے بعد. میں نے پڑھا, اس نے بولا وہ بولا اہم ترین رشتہ دار تھا اس وقت خاندان کا, تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. جو روکتا تھا وہ فوت ہو گیا, باندھ کے آ گیا. اس کے امامے سے محبت. پھر اس نے قصہ سنایا, ہمارا ایک اور خاندان کا وہی اتھارٹی ٹائپ کے جو ہوتے نا خاندان کے بڑے, بولا میں اس فرد کا جو مجھے روکتے تھے ان کی لاش پلنگ پر پڑی تھی, سرہانے ٹی وی. ان دنوں سارے ٹی وی, یہ مدنی چینل تو تھا ہی نہیں نا, شروعات کی بات کر رہا تھا سبھی کے, سرہانے ٹی وی تھا میرے اس فرد جو اہم ترین فرد تھا وہ ہمارے خاندان کو, اور میں نے تو امامہ اسی وقت اٹھایا اور باندھ لیا. میں اب اپنے اس کی میت کے پاس کھڑا تھا. ایک اور ہمارے خاندان کا عزیز آیا, اس نے مطلب پیچھے سے میرے امام کا شملہ کھینچا, اتار اس کو. ہمارے گھر کا ماحول ایسا, اس کے گھر کا ماحول ایسا, جو باندھنے سے روکتا تھا اس سنت سے, وہ فوت ہوا اس سے عبرت نہیں, اس نے روکا. اس کی عمر غالباً اس سے بڑی تھی روکنے والے کی. اب اغلب گمانے کہ وہ بھی دنیا میں نہ رہا ہو, اللہ کرے توبہ کر لیو ان حرکتوں سے. اسی طرح داڑھی رکھتے نہیں ہیں, رکھنے نہیں دیتے, امامہ باندھتے نہیں ہیں, باندھنے نہیں دیتے, مذہبی ماحول میں آتے نہیں ہیں, آنے نہیں دیتے. بہت برا حال ہے اس معاشرے میں مسلمانوں کا, یعنی مسلمان کہلانے والوں کا کہوں, مسلمانوں کا کہوں, کیا کہوں, ہر ایک کا ایسا نہیں ہے, مگر ایسوں کی تعداد بھی ہے طرح طرح کے. مطلب ہم لوگوں کو برا والا صرف اس وجہ سے, کبھی کبھی اسے عجیب مطلب بھی واقعات ہوئے میرے ساتھ. ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے, کسی نے مجھے, میں کہیں پنجاب کے دورے میں تھا, تو میرے پاس ایک آیا نوجوان، میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا شاید، بولا میرے باپ کو معاف کر، کیا ہو گیا؟ بولا وہ ہم کے سیٹ میں چلا نہیں دیتے تھے آپ کے بیان کی، اور توڑ پھوڑ دیتے تھے، اور اس طرح کچھ بتایا، ایک بار وہ توڑی ہوگی تو اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا، ایسا کچھ. اب وہ ماضی کی ایک یاد ہے، اب ہو سکتا ہے کچھ میں بھولا بھی ہوں، تو اس طرح بولا معاف کر دو، یہ ایسا ہو گیا اس کا. اللہ کرے پھر بھی عبرت ہو کہ توبہ کی توفیق نصیب ہو کہ میں نے یہ اللہ اور رسول کی باتوں کا کیسٹ انہیں توڑ پھوڑ دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کرو، توبہ کر لیا ہے. مطلب داڑیاں نیند میں کاٹنے کے واقعات مجھے بتائیں. ایک نوجوان آیا، اس کے زخم تھا ہاتھ پہ، بولا مجھے منع کرتے تھے، میں مانتا نہیں تھا داڑھی رکھنے سے. بولا وہ نیند میں مجھے محسوس ہوا کہ داڑھی کاٹی جا رہی ہے، تو میں نے یوں ہاتھ روکا، مجھے کینچی لگ گئی ہے. اچھا، امام میں چھپا دینا یہ تو نارمل، غالباً جلانے تک کے واقعہ ایسا لگ یاد پڑتا ہے شاید ہوئے. امام میں ہم نے جب یہ شروع کیا تھا نا، شروع کے دور میں اس طرح کے واقعات، اب میں بھی چونکہ عوام میں بالکل گڈ موڈ تھا، پتہ چلتے تھے، اب بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے، حالات تو بہت خراب ہے. اب ایسے لوگ خدا جانے کس طرح ایمان سلامت لے کر جاتے ہوں گے، اور اللہ پاک اور اس کے حبیب کو کس طرح خوش کر پاتے ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بالکل جیسے کہ بس وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اتنا ہی ہے، باقی اور کوئی مطلب شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. مسجدیں خالی ہیں، نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ نہ پڑھتے ہیں، نہ اولاد کو ترغیب دلاتے ہیں. تو ہم سب کو وارہ لے کے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور نماز پڑھ کر بھی یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ بس کافی ہے، سب ہو گیا، نہیں، سب کچھ کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے، ساری عبادتیں جو ہمارے لیے ہیں ان تک پہنچنا ہے.
حضور، یہ جو باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھنے میں ایسا نہیں کہ کچھ نظر نہیں آتا، کہ جس نے اپنی ساری زندگی کا یہ انداز رکھا ہے کہ مطلب وہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کہ یار جو آخرت کو بھول کر اپنی دنیا بنانے میں مصروف رہا ہے، تو اس کے بھی مناظر سامنے کہ اس کو دنیا ملی کیا، اس کو تو اور مطلب کہ وہ دنیا میں غرق ہوتے چلا گیا، مگر دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آئی، اور آخرت کی اسے تیاری کرنے کی کوشش نہیں کی، اور دنیا کی فکروں میں رہا تو اس کی فکریں بڑی ہیں، اس کی تشویشوں میں اضافہ ہوا ہے، اور آخرت کے تعلق سے بیچارے نے کوئی ترکیب بنانے کی کوشش اسی کی نہیں ہے، اور یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پریشانی ٹینشن سب رہتے ہی ہیں، تنگ دستی تکلیفیں رہتے ہی ہیں، پھر بھی ان چیزوں سے عبرت نہیں ملا کرتی.
ایسے کھر کھوپڑی ہوتے ہیں عجیب و غریب. میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی. ایک میرا جاننے والا تھا، بچپن سے جانتا تھا اس کو، تو کسی بات پر میں نے کہا جزاک اللہ، آپ کو حیرت ہوگی، اس نے کہا جزا بزا نہیں چاہیے میرے کو،
استغفر اللہ.
یعنی ایسے خر دماغ یار، پاگل پاگل
پاگل،
اور پاگل بھی ایسا کہ لوگ اس کے پاگل ہوں، ایسا سیاح سمجھدار ہوشیار، آدھا بڑھا دیتے ہیں اس میں، منع ڈھاف کر دیتے ہیں اس کو، ایسی بات بولے تو یہ مسلمان کو دیکھ دیتی ہے. مسلمان بول سکتا ہے کہ اللہ مجھے جزا نہ دے، نہیں چاہیے مجھے، اعوذ باللہ، بہت خطرناک جملہ ہے. اس سے مطلب معاشرے میں پائے جاتے ہیں، مطلب ان کا دماغ خراب ہے.
ایسا نہیں لگتا کہ یہ رجحان بڑھ گیا ہوگا بکواس کرنے کا، کفریات بکنے کا، الٹی سیدھی باتیں کرنے کا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ رجحان بڑھ گیا ہوگا فلمی ڈائلاگ کے عنوان پر، مزاحیہ یعنی وہ کامیڈین کے عنوان پر، فلاں کے عنوان پر، کہ یہ بھی بول دیا وہ بھی بول دیا، اللہ کی شان میں اور دین جنت وغیرہ فرشتے، تو اس سے مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا دور بڑھ رہا ہے تو شاید یہ بے باکی بڑھ گئی ہوگی.
بہت حالات ایسے ہی وقت ہے، سوشل میڈیا کا دور آ گیا نا، اب اس میں تو کیا کیا مطلب سیکھتے ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک چیز یعنی آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، اللہ پاک اس کے تمام دنیاوی کام اپنے ذمے لے لے گا، اور جو دنیاوی فکروں میں مبتلا رہے گا تو اللہ پاک کو کچھ پرواہ نہیں، خواہ وہ کہیں بھی مرے.
اللہ اللہ اللہ.
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ پاک اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ پاک محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کا مال بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے، جتنا لکھا گیا ہے، جتنا طے شدہ ہے وہی ملے گا اس کو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara.